بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ تمام حضرات کے جو ہمارے ناظرین ہیں اور عاشقان قرآن ہیں, آپ تمام حضرات کو ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اپنے فرزندان امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کہ اے میرے فرزندوں, اے میرے بیٹوں, قرآن مجید کی تلاوت سے غافل نہ ہونا, اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت دلوں کو جلا دیتی ہے, زندگی عطا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے روکتی ہے. جی ہاں, آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے کہ جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سبط نبی ہیں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جس سے ہر کوئی آگاہ ہے, سب واقف ہیں. کوئی شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعارف نہ ہو, امام حسین علیہ السلام کو نہ جانتا ہو. امام علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے لوگوں کو پیغام دیا کہ دیکھو, میرے نانا کا فرمان ہے کہ جب تم کسی ظالم جابر بادشاہ کو دیکھو کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ برائیوں کو رواج دے رہا ہے اور حلال خدا کو حرام کر رہا ہے, حرام خدا کو حلال کر رہا ہے, تو ایک وہ شخص کے جو اس زمانے میں ہے اور اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے, نہ عملی صورت میں اور نہ ہی اپنی زبان سے, تو خداوند عالم اس کو روز محشر اسی ظالم اور جابر کے ساتھ اٹھائے گا. جی ہاں, ہم امت مسلمہ کی خدمت میں اس مناسبت سے بھی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں, لیکن ہمارا پروگرام قرآن سے متعلق ہے, تو لہٰذا آئیے اپنا درس شروع کر رہے ہیں کہ جو جس میں ہم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں علماء کو کہ جو آپ کو بتلاتے ہیں قرآن مجید کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا طریقہ. آج بھی ہمارے ساتھ میں اسٹوڈیو میں زحمت گوارا کی ہے تشریف لانے کی جناب حافظ و قاری مجتبی رضوی صاحب نے, ہم ان سے انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں مختصر صاحب. جی ناظرین, تو آئیے اپنے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں اور اپنے استاد حافظ و قاری جناب مجتبی رضوی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر پروگرام جو آج کا ہمارا درس ہے حمزہ قط و وصل اس کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
استاد, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تسلیت و تعزیت اس مناسبت سے کہ محرم کا مہینہ عرض کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوند عالم میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم تمام عزاداریوں کی سوگواری کو قبول فرمائے.
الہی آمین. بہت شکریہ قبلہ. جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ حمزہ وصل اور قط ہے. اس سے پہلے کے پروگرام میں حروف ناخانہ تک ہماری گفتگو چلی تھی کہ وہ حروف کے جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا مستقل طور پر وہ حروف ہیں یا پھر کسی وجہ سے, کچھ عوارض کی وجہ سے وہ نہیں پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد کی گفتگو حمزہ وصل اور حمزہ قط ہے. تو حمزہ وصل کے بارے میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ حمزہ وصل اگر کلمے کی ابتدا میں آئے تو اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے ایک حدیث امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی, چونکہ قرآن سے مربوط ہیں اور ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو واقعا قرآن اور اہل بیت سے ایک خاص انس اور تعلق کا مہینہ ہے, جس ہم انس کو سمجھ سکتے ہیں. امام کا ارشاد گرامی ہے, فرماتے ہیں کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء, یعنی قرآن جو کتاب خدا ہے اس کے چار حصے ہیں, چار صورتحال ہیں, العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق. یہ چار حصے ہیں. ایک تو عبارات ہیں, یعنی ظاہری الفاظ ہیں. دوسرا مرحلہ ہے اشارات کے, جو اس سے اونچا والا مرحلہ ہے, یا اگر ہم دقیق نگاہ سے دیکھیں تو ایک عمیق اور گہرا مرحلہ ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ لطائف کا ہے, باریکیاں ذرائف, اور آخری مرحلہ حقائق کا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام ایک ایک مرحلے کی وضاحت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں العبارت للعوام, عبارات قرآن عوام کے لیے ہیں. جو شخص حتیٰ یہ کہ عربی زبان سے بھی اگر واقف نہیں ہے, صرف الفاظ کو پڑھیں، تلاوت کریں، اسے ثواب حاصل ہوں.
بالکل.
یہاں تک کہ اگر تلاوت بھی نہ کریں، صرف سنیں یا صرف نظر کریں الفاظ پر، تب بھی اسے ثواب ملے گا.
بالکل.
چونکہ ظاہر قرآن بھی نور ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ فرماتے ہیں والاشارۃ للخواص. قرآن اشارات خواص کے لیے ہیں، یعنی علماء کے لیے ہیں. علماء ہیں جو قرآن کے اشارات اور رموز سے واقف ہیں. تیسرا مرحلہ واللطائف للاولیاء. قرآن کے لطائف اور باریکیاں اور دقیق نقطے صرف اولیاء خدا سمجھ سکتے ہیں. اور
یعنی یہ علماء سے بڑھ کے بھی ایک درجہ
جی
ہے.
جی، علماء کے چونکہ علم کے علاوہ اولیاء خدا کے لیے ضروری ہے کہ ایک نور جو خداوند عالم کی جانب سے ان کے قلب میں ہوں.
ماشاءاللہ.
جو شخص اس مرحلے تک پہنچ جائے وہ حقائق قرآن کو، وہ لطائف قرآن کو سمجھ سکتا ہے. اور آخری مرحلہ حقائق قرآن کی جو سب سے اونچی منزل ہے اور ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء اور اوصیاء انبیاء کے لیے مخصوص ہیں.
ماشاءاللہ.
اب ہم اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں جو آپ کا سوال تھا. دیکھیے، جو قرآنی الفاظ ہیں، اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ جو حرف لکھا گیا ہے وہ پڑھا جائے گا اور جو نہیں لکھا گیا وہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ کلی قاعدہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ قاعدہ 100% لاگو ہو. کہیں کہیں ایسا ہے کہ بعض الفاظ یا بعض حروف لکھے گئے ہیں لیکن نہیں پڑھے جاتے ہیں.
جی.
چونکہ کتابت کا قاعدہ اور تلفظ کے قاعدے میں کچھ فرق ہے.
صحیح.
انہی موارد میں سے حمزہ ہیں. دیکھیے، حمزے کی دو قسمیں ہیں. پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے. بعض علماء ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ حمزہ اور الف ایک ہی چیز ہیں.
جی.
اور بعض افراد کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف میں ایک فرق پایا جاتا ہے.
شاید اسی وجہ سے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عربی کے جو حروف تاجی ہیں وہ 28 ہیں.
جی جی، بالکل یہی ہے وجہ اختلاف. یہی ہے کہ جو لوگ حمزے اور الف کو الگ الگ گنتے ہیں ان کے مطابق 29 حروف بنتے ہیں، لیکن اگر ہم ان دونوں کو ایک ہی حرف مانیں تو بنیں گے 28 حروف. بہرحال ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ چاہے آپ حمزہ کہیں چاہے الف کہیں، اس کی دو قسمیں. ایک حمزہ وصل ہے جو صرف ابتدائے کلام میں تلفظ ہوتا ہے.
جی.
لیکن اگر کلام کے درمیان میں واقع ہوں تو اس کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، درواقع ہم اس وقت اسے ناخانہ کہیں گے. لیکن حمزہ قط اس حمزے کو کہا جاتا ہے جو ہر حال میں تلفظ ہو، چاہے کلام کے ابتدا میں ہو، چاہے شروع میں ہو، چاہے آخر میں ہو، چاہے اس پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، حتیٰ یہ کہ اس پر جزم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ساکن، تب بھی اس کا تلفظ ہوگا. اور
یہ حمزہ قط کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کا پڑھنا قطعی ہو، یعنی لازم ہو جس کا پڑھنا، اس کو حمزہ قط.
ہر حال میں اس کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے. اور اس کو قط کہنے کی وجہ بھی یہی ہے، چونکہ جب ہم حمزے کا تلفظ کرتے ہیں تو حمزے سے پہلے اور حمزے کے بعد والا یہ آواز میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، یعنی آواز کٹ جاتی ہے، قط ہو جاتی ہے. لیکن حمزے وصل میں چونکہ خود حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، تو جب جہاں پہ بھی حمزے وصل ہوں درمیان کلام، تو ہم حمزے وصل سے پہلے اور حمزے وصل کے بعد والے کو متصل کر دیتے ہیں، لہٰذا اسے حمزہ وصل کہا جاتا ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. مثال کے طور پر لفظ سما، اگر سما کے پہلے الف لام داخل ہوں، یعنی السما، لام اس کا نہیں پڑھا جائے گا چونکہ حروف شمسی ہیں جو آپ نے گزشتہ
جی
پروگرام میں آپ نے بیان کیا. لیکن اس کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصل ہے، یعنی اگر ہم کلام کو یہاں سے شروع کریں تو حمزہ پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے السما. لیکن اگر السما سے پہلے کچھ الفاظ ہوں اور ہم اس کو متصل کرنا چاہیں تو اس صورت میں حمزہ نہیں پڑھا جائے گا.
مثال کے طور پر
من السما، تو اب ہم نے نون کو سین سے ملا دیا، من السما، تو چونکہ ہم نے اس کو متصل کر دیا ہے لہٰذا اس حمزے کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے.
جی.
رہا آپ کا سوال کہ اگر ہم حمزہ وصل سے شروع کریں تو اس صورت میں حمزہ وصل کی کیا حرکت ہونی چاہیے، یہ نقطہ قابل غور ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو افراد تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں ان کے لیے کبھی کبھی مشکل بھی پیش آتی ہے. وہ مشکل اس وجہ سے پیش آتی ہے چونکہ حمزہ وصل میں قرآن میں کوئی خاص حرکت نہیں لگی ہے. بعض قرآنوں میں ایک چھوٹے ساد جیسا بنا ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ حمزہ یا یہ الف حمزہ وصل ہے، حمزہ قط نہیں ہے. لیکن پھر بھی ساد کے باوجود بھی کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی نہ اس پر زبر لگا ہے، نہ زیر نہ پیش، تو ہم اس کو کس طریقے سے تلفظ کریں؟ اس کے لیے ایک بہت آسان قاعدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حمزہ وصل کس لفظ پر داخل ہوا ہے. اگر حمزہ وصل کے بعد لام تعریف ہے جیسے السما میں دہ تھا، تو اس صورت میں ہر حال میں زبر کے ساتھ تلفظ ہوگا.
صحیح.
جیسے السما، الارض، اللہ، جتنے بھی موارد الف لام کے ہیں، چاہے وہ حروف شمسی ہو چاہے قمری ہو، ہر حال میں حمزے کا تلفظ زبر کے ساتھ ہوگا. اگر حمزہ وصل ایک اسم کے ابتدا میں ہو, جیسے خود لفظ اسم ہے, یا ابن یا ابنت یا امرأت, یا مثال کے طور پر اثنا عشر, اثنے, اس قسم کے جو الفاظ ہیں جس کو عربی زبان میں اسم کہا جاتا ہے, اگر اس الفاظ میں حمزہ وصل ہو اور ابتداء کلام میں ہو تو حمزہ کا تلفظ زیر کے ساتھ ہوگا, یعنی ہم کہیں گے اسم, ابن,
جی,
اثنا عشر, زبر یا پیش کے ساتھ نہیں ہوگا, صرف زیر کے ساتھ. لیکن اگر فعل میں ہو, یعنی کسی کام پر دلالت کرنے والا کوئی فعل ہو یا مصدر ہو, جیسے ضرب سے اضرب بنے گا, یا عنصر, یا ابواب ثلاثی مزید, یا علمی قاعدہ ہے جو علم صرف میں گفتگو ہوتی ہیں, لیکن اجمالی طور پر میں بیان کر دوں کہ جتنے بھی مصدر ہیں باب افعال سے ہٹ کے, باب افعال کا قاعدہ الگ ہے, لیکن باب افعال سے ہٹ کے جتنے بھی مصادر ہیں سب میں اگر حمزہ وصل ہو تو اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حمزے کے بعد پہلی حرکت کون سی ہے. اگر پہلی حرکت زیر کی ہوگی تو اس صورت میں تلفظ بھی حمزے کا بھی زیر کے ساتھ ہوگا. اسی طریقے سے اگر پہلی حرکت زبر کی ہوگی تب بھی ہم الف کا تلفظ یا حمزے کا تلفظ زیر کے ساتھ کریں گے. صرف ایک صورت بچتی ہے, وہ یہ کہ اگر فعل یا مصدر کا پہلی حرکت پیش ہو تو اس صورت میں خود اس الف کا تلفظ بھی پیش کے ساتھ ہوگا. اس کی مثال یہ ہے, جیسے عنصر,
جی,
عنصر میں چونکہ نون کے بعد ساد فرض پیش ہے, اس الف کو بھی ہم پیش کے ساتھ تلفظ کریں گے, بنے گا عنصر.
یا مثلا اسما ہے, اسما,
جی,
اسما افم والا جو ہے
اسما میں دیکھیے, چونکہ سین کے بعد میم پر زبر ہے تو لہٰذا خود حمزے کا تلفظ
تو اس کو جی زیر کے ساتھ پڑھیں گے. یا پھر مثلا اضریب ہے,
جی,
تو وہاں پہ بھی جیسا
آپ نے بیان کیا ہے
کہ دوسرے لفظ کو دیکھیں گے, دوسرے حرف کو, کہ مثلا اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے. اگر زبر یا زیر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس کو کسرہ دینا پڑے گا, زیر دینا پڑے گا, اور ورنہ دوسری صورت میں پھر اس کو ہمیں پیش.
اس سلسلے میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جب فعل میں ہو یا مصدر میں ہو تو کسی بھی صورت حال میں ہمیں حمزہ وصل کو زبر کے ساتھ تلفظ نہیں کرنا ہے, چونکہ اس صورت میں ممکن ہے یہ شبہ ذہن ہو کہ یہ حمزہ استفہام کا ہے, چونکہ حمزہ استفہام مفتو ہوتا ہے, لہذا حمزہ وصل ہر حال میں کسرے یا پھر پیش کے ساتھ ہوگا.
جی بہت شکریہ, اور یہاں پر آپ کی اجازت سے ہم آج جو ہمارے پارٹیسپینٹ انشاءاللہ تلاوت کرنے والے ہیں, یعنی سورہ حج کی کچھ آیات ہیں, ان کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. جی ناظرین, تو آئیے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 56 سے لے کر 64 تک تلاوت سماعت کرتے ہیں جناب قاری صدیق منشاوی کی آواز میں. جی ہاں ناظرین, تو آئیے اب اپنے پروگرام کا دوسرا سیٹمنٹ, دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں کہ جو آپ کا حصہ ہے جس میں آپ کرتے ہیں تلاوت, دنیا کے کسی بھی گوشے کنار میں ہو کر کے آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں, جیسا کہ آج دو پارٹیسپینٹ الحمدللہ یہاں پر شرکت کریں گے. جی تو جو دو صاحبان ہمارے ساتھ میں ہیں ہندوستان سے, جناب سید رضا عباس صاحب اور سید ساجد حسین صاحب, یہ بھی ہمارے ساتھ میں ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو آئیے جو آج ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ, پہلے قاری ہیں جناب سید رضا عباس صاحب, ان سے ہم تلاوت کلام مجید سنتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم,
کیسے ہیں آپ رضا عباس صاحب؟
الحمدللہ, دعائیں آپ.
جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
خوش آمدید آپ کو بھی.
جی, اور آپ کو سورہ حج آیت نمبر 56 سے 60 تک تلاوت فرمانا ہے. بسم اللہ تلاوت فرمائیں.
55 سے 60 جی 56 سے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد للہ بہت اچھی تلاوت کیا رضا عباس صاحب، واقعا ہم بھی محظوظ ہو رہے تھے. اور ظاہر ہے جب انسان مرض امتحان میں آتا ہے، یعنی جب کہیں امتحان کی باری آتی ہے، کسی کو کچھ سنانا ہوتا ہے، تو تھوڑی لغزش بھی ہو ہی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں ہمارے استاد آپ کے بارے میں کیا نکات بیان کرنا چاہیں گے. جی استاد.
ماشاءاللہ رضا عباس صاحب بڑی اچھی تلاوت کی انہوں نے، اور واقعی قواعد تجوید کی کافی حد تک انہوں نے رعایت بھی کی. ایک نقطہ جو میں ان کو عرض کروں گا وہ فصاحت لحن عربی سے متعلق ہے، چونکہ عربی زبان میں تجویدی قواعد کے علاوہ ایک مستقل بحث ہے جسے فصاحت کہا جاتا ہے. یعنی لہن اور لہجہ عربی لہن اور لہجے کے مطابق ہونا چاہیے، جس میں سے ایک چھوٹی سی بحث حرکات کی، یعنی زبر زیر پیش یا فتحہ کسرہ ضمہ، یہ بھی عربی لہن کے مطابق ہونے چاہیے. انہوں نے بھی کافی حد تک رعایت کی، لیکن حرکت پیش یعنی ضمہ کہیں کہیں انہوں نے اردو جیسا بیان کیا، جیسے مہین مہین نہیں ہونا چاہیے، مہین مو یا مو، اس میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. یا جیسے ثمہ اور ثم، اس میں تھوڑا سا ان کو توجہ رکھنا چاہیے کہ عربی لہن کے مطابق ہوں. اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جتنے بھی حروف ساکن ہیں، ان ساکن حروف پر مکس یا وقفہ یا ٹھہرنا نہیں چاہیے. نون کا قاعدہ الگ ہے جس کے مستقل بحث احکام نون، لیکن نون سے ہٹ کے کلی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے جو شروع کیا پہلا لفظ الملک، انہوں نے لام پر تھوڑا سا وقفہ کیا، یعنی الملک نہیں ہونا چاہیے، الملک یومئذ کسی بھی ساکن حرف پر، بس یہ کہ حرف کا تلفظ ہو جائے، اس سے زیادہ ہمیں لفظ پر ٹھہرنا نہیں ہے. اور ایک اہم نقطہ تفخیم و ترقیق کے حوالے سے ہے. الحمدللہ انہوں نے تفخیم کی اچھی رعایت کی ہے، جو بھی حروف تفخیم کے ساتھ تھے انہوں نے تفخیم کے ساتھ ادا کیا، لیکن بعض حروف ایسے تھے کہ جو ترقیق کے ساتھ ادا ہونا تھا، انہوں نے تفخیم کے ساتھ ادا کیا. مثال کے طور پر حرف عین اور حرف حا، جیسا کہ انہوں نے پہلی آیت میں لفظ صالحات، اس میں صحیح تلفظ یہ ہے کہ صاد تفخیم کے ساتھ ادا ہوگا، لیکن حا میں تفخیم نہیں ہے، تو صحیح تلفظ یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے پڑھا صالحات، حات نہیں ہونا چاہیے، صالحات. اسی طریقے سے عین، نعیم نعیم نہیں ہونا چاہیے، عین بالکل باریک ادا ہوگا، فقط یہ نقطہ ہے کہ عین وسط حلق سے ادا ہوگا، چونکہ اس کا مخرج عربی زبان میں حلق کے درمیانی حصہ ہے، لیکن اس میں تفخیم نہیں ہے، یعنی آواز کو ہم موٹا نہیں کریں گے، آواز بالکل معمولی اور سادی سی ہے. اسی طریقے سے یہی نقطہ آیت نمبر 60 میں بھی ہے، جہاں پر لفظ عاقب، عاقبہ میں عین تفخیم کے ساتھ ادا ہو گیا، توجہ ہے کہ حرف عین ترقیق کے ساتھ ادا ہو.
جی بہت شکریہ استاد. میرے خیال سے یہ جو مثلا آدمی کسی بھی کلمے پہ مکس کرتا ہے، زیادہ ٹھہرتا ہے، مثلا جیسے یہ جناب رضا عباس صاحب لام پہ ٹھہرے ہیں، تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شاید اس کی نظر اگلے والے لفظ پہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یا تو پیچھے لفظ میں غلطی کر لیتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو تھوڑا کھینچ لیتا ہے.
ممکن ہے وجہ یہ ہو، اور ممکن ہے اس کی وجہ لہن بھی ہو، کہ کبھی کبھی قاری لہن کو صحیح بنانے کے لیے بعض جگہ کم کھینچنے میں کم و بیشی کر لیتا ہے.
جی بہت شکریہ رضا عباس صاحب، واقعاً بہت اچھی تلاوت کی ہے، اور آپ نے ہمیں جوائن کیا، اس کا بھی بہت شکر گزار ہیں. آپ آخر تک ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہ سکتے ہیں. اور دوسرے جو پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ میں ہیں، وہ بھی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، جناب سجاد حسین صاحب، ساجد حسین صاحب ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
کیسا مزاج ہے؟
خدا کا شکر.
جی پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ کے جوائن کرنے کا بھی شکریہ. اور آپ کو سورہ حج کی ہی کی یعنی آیت نمبر 61 سے 64 تک تلاوت فرمانا ہے. بسم اللہ.
یعنی ذالک بان اللہ یولج اللیل سے.
جی جی جی
جی.
بسم اللہ تلاوت فرمائیں.
جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
جزاک اللہ ساجد حسین صاحب بہت اچھی تلاوت فرما رہے تھے، لیکن آپ کو بھی شاید ہمارے استاد محترم کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں گے. جی استاد.
ماشاءاللہ سید ساجد حسین صاحب، واقعی آپ کی بہت اچھی تلاوت تھی، اور اگر کچھ نقطے ہم بیان بھی کریں گے، صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ کی تلاوت جو یہاں تک ہے الحمدللہ، اس سے کچھ بہتر ہو جائے. ہدف صرف یہی ہے، ورنہ آپ کی تلاوت میں کوئی خاص کمی یا نقص نہیں ہے. دیکھیں، ایک نقطہ میں ابتدا میں وقف اور ابتدا کے حوالے سے عرض کروں. وقف اور ابتدا کا مطلب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں تلاوت کو اور کہاں پہ ختم کریں، چونکہ اس کا تعلق الفاظ اور معانی سے ہے، لہٰذا ہمیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ جہاں پر معنی و مفہوم کے اعتبار سے مناسب ہیں ہم وہیں پر ٹھہریں، اور جہاں پہ مناسب معنی دیتا ہے وہیں سے ہم شروع کریں. دیکھیں، انہوں نے دو جگہ ان اللہ پہ وقف کیا، ایک مرتبہ آیت نمبر 62 اور اسی طریقے سے ان اللہ میں آیت نمبر 63 پہ بھی وقف کیا، اور پھر اس کو تکرار کر کے شروع کیا. ان اللہ پہ وقف کرنا مناسب نہیں ہے. بہتر یہ کہ اگر ہماری سانس نہیں پہنچ رہی ہے تو ہم اس سے پہلے ایک مناسب جگہ پہ وقف کریں، پھر جہاں سے مناسب ہوگا وہاں سے ہم شروع کریں گے. اسی طریقے سے ایک آیت نمبر 63 میں انہوں نے فتصبح الارض، ارض پہ وقف کیا، حالانکہ ایک لفظ اگر اور یہ تلاوت کرتے تو معنی مکمل ہو جاتا، اگرچہ انہوں نے پھر تکرار کر کے مکمل کر دیا، لیکن اگر شروع سے ہی اس بات کی وہ رعایت کرتے تو بہت بہتر تھا. ایک اہم نقطہ جو ہمارے درس سے مربوط بھی ہے وہ ہائے ضمیر ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی ابتدا میں کہ بعض ایسے حروف ہیں کہ جو نہیں لکھے گئے لیکن ان کا تلفظ ہوتا ہے.
جی،
ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ ایک عجیب بات لگے، لیکن ہے ایک بعض موارد میں کہ حرف کو حرف کی صورت میں نہیں لکھا گیا ہے لیکن تلفظ کرنا ہے. مثال کے طور پر ہائے ضمیر، اگر ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد میں دونوں متحرک ہوں تو اس ہا کے بعد ایک حرف کا تلفظ ہوتا ہے. انہوں نے دو جگہ اس کی رعایت نہیں کیا، ایک مرتبہ آیت نمبر 62 میں من دونہی ہو الباطل، من دونہی ہے کے بعد، یا عربی میں جو ہا کہتے ہیں ہا کے بعد ایک حرف یا کا تلفظ بھی ہے، من دونہی ہو الباطل، یعنی اس زیر کو تھوڑا کھینچنا ہے کیا بن جائے. انہوں نے یا کا تلفظ نہیں کیا،
یعنی یہ حروف مدی میں سے تھا.
جی حروف مدی بن جائیں گے، یعنی ہم ہائے ضمیر کے بعد ایک حرف مدی کا تلفظ کریں گے، اگرچہ یہ حرف لکھا نہیں گیا ہے لیکن اس کا تلفظ ہوگا. اسی طریقے سے آخری آیت میں، یعنی آیت نمبر 64 میں لہو، اس میں بھی ہے کے بعد ایک واو مدی تلفظ کیا جاتا ہے. انہوں نے واو کا تلفظ نہیں کیا، صرف ہے کا تلفظ اور پیش کا ہوا، صحیح تلفظ یہ ہے، له ما في السماوات وما في الارض، یعنی ہے کے بعد بالکل واو مدی کی آواز ہوگی، لیکن بہت زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہو ما اتنا ہی کافی ہے. اور ایک نقطہ حرف ر سے متعلق عرض کروں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر حرف را پر زیر ہو، یعنی را مکسور ہو، کسرہ ہو، تو ر کو ترقیق کے ساتھ نازک ادا ہوگا. مثال کے طور پر آیت نمبر 61 میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، لفظ نہار میں چونکہ آخر میں رے پر زیر ہے تو ترقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے ہمیں اس طریقے سے، نہاری نہارے صحیح نہیں ہے، یہ اردو والا تلفظ ہو جائے گا، لیکن عربی میں ترقیق کے ساتھ اگر ہم ادا کریں گے تو ہوگا نہاری، بالکل باریک و نازک، جسے ترقیق کہا جاتا ہے.
جی بہت شکریہ جناب، واقعاً بہت ظریف نکات تھے کہ جن کی طرف صرف ساجد حسین صاحب ہی نہیں بلکہ ہمیں سب کو توجہ کرنی چاہیے. اور ہم اب شکر گزار ہیں ساجد حسین صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ. جی تو ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کے درس میں کیا پڑھا ہے. جی ناظرین الحمدللہ بہت اچھے نکات تھے، ظریف ظریف نکتے تھے جو ہمارے استاد نے بیان کیے. ہم شکر گزار ہیں استاد کہ آپ تشریف لائے اور یہ نکات ہمارے لیے بیان کیے ہیں. جی ناظرین انشاءاللہ کل رمضان المبارک سے مخصوص پروگرام تاریخ اسلام لے کر پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ.
الف لام را تلک